بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں جگہ جگہ ایک مضمون کو خاص طور پہ بیان کیا گیا ہے بہت اہم. وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسرے کی مان کر چلنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی لیڈری کرتے ہیں، ڈومینیٹ کرتے ہیں. یہ ہر زمانے میں ہے کہ لوگوں کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی کے مزاج میں قیادت اور لیڈری ہوتی ہے اور کسی کے مزاج میں مان کے چلنا ہوتا ہے. یہ دنیاوی عمر میں بھی ہوتا ہے اور مذہبی عمر میں بھی ہوتا ہے. مذہب کے معاملے میں کسی کی بات مان کے چلنے کے اصول بتائے گئے ہیں قرآن پاک میں. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی کے جبر سے، کسی کے فورس سے، کسی کے چرب لسانی سے، اور ویسے ہی اندھے پن میں، کسی کی دوستی میں اس کی اتباع نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مذہب کی جو اتباع ہوتی ہے وہ علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، تحقیق کی بنیاد پر ہوتی ہے، کہ جس کا علم جتنا زیادہ مستند اور صحیح ہوگا اس کی بات ماننے میں کل قیامت میں حفاظت رہے گی. تو جگہ جگہ یہ بحث ہے قرآن پاک میں کہ کل قیامت میں گمراہ لوگ، ان میں جو لیڈر تھے وہ اور ان میں جو فالوور تھے وہ آپس میں بہت الجھیں گے، ان کی خوب لڑائیاں ہوں گی وہاں پہ. لیکن اس کو اللہ پاک اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ اس سے فائدہ کچھ ہونے والا نہیں ہے لڑائی کرنے سے، نہ لیڈروں کو فائدہ پہنچنے والا ہے نہ ان کے فالووروں کو فائدہ ہونے والا ہے. اس لیے اس دنیا میں جب تک آدمی ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مذہب کے معاملے میں وہ کس کی سن رہا ہے اور کس کو فالو کر رہا ہے. چنانچہ یہاں پر بھی آج جو پڑھا گیا ہے اس میں بھی ایک مضمون ہے یہ. اب ظالموں کو دیکھو گے قیامت کے دن کہ اللہ کے سامنے ان کو کھڑا کیا جائے گا، اور آپس میں وہ ایک دوسرے سے بحث اور تکرار کر رہے ہوں گے. جو ان میں کمزور تھے وہ متکبرین سے، بڑوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے، تمہاری وجہ سے ہمارا ایمان خراب ہوا. تو جو متکبر ہیں وہ کہیں گے کہ کیا ہم نے تم کو صحیح بات کے قبول کرنے سے مجبور کیا تھا؟ کچھ ہمارا کیا زور تھا؟ اگر ہدایت تمہارے پاس آ گئی تھی تو تم ہدایت کو لے لینا تھا، تم نے ہمیں ہماری بات مانی کیوں؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم خود غلطی پر تھے، تمہارا خود مزہ اس میں تھا. ہوتا اصل میں یہ ہے کہ آدمی جو ایزی راستہ ملتا ہے نا اس کو چل پڑتا ہے. تو کل کے دن ڈالے گا وہ دوسرے پر، لیکن جرم اس کے اپنے اندر ہے کہ اس نے دیکھا کہ ہاں یہ بہت سہل ہے، انہیں بھی تو بول رہا نا، چلو یہ اپنی مرضی کے موافق ہے، اس پہ چل پڑو. تو اب جو کمزور ہوں گے وہ کہیں گے متکبرین کے سامنے کہ اصل بات یہ ہے کہ رات اور دن کا پھیر تھا، بس چکر میں آ گئے، رات اور دن کے چکر میں آ گئے. تم ہمیں حکم دیتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے کا، تو بس ہم آ گئے باتوں کے اندر. چونکہ یہ لیول الگ الگ ہے، سب سے آخری درجے کا جو یہ معاملہ ہوگا وہ شرک میں مبتلا کرنے والے لوگوں میں بہت زیادہ ہوگا. یعنی جو مشرکین کے لیڈر ہوتے ہیں وہ بھی تو ان کے ظاہر ہے کہ شرک کو فالو کرنے والے، شرک میں مبتلا ہونے والے، ان کے بھی لیڈر ہیں، ان کے بھی پوپ ہوتے ہیں، ان کے بھی برہمن ہوتے ہیں، ان کے بھی سنیاسی ہوتے ہیں، جوگی ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کے وہ چل رہے ہوتے ہیں. وہ اثر و ندامت لما رأوا العذاب، اور شرمندگی جو ہے وہ ان کو گھیر لے گی جب وہ عذاب ان کے سامنے آئے گا، اور ان کافروں کی گردنوں میں ہم ٹوک ڈال دیں گے اور ٹوک ڈال کے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ایک بات یہ بیان فرمائی گئی ہے مسلمانوں کے لیے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہمارے قریب کرنے والے نہیں، تم کو ہم سے قریب کرنے والے نہ تمہارے مال ہیں، اور تم کو ہم سے قریب کرنے والے نہ تمہاری اولاد ہیں. اور تمہیں جس چیز کو فوکس کرنا ہے وہ یہ کہ ہم اللہ سے قریب کیسے ہیں. تو کسی نے بہت مال جمع کر لیا تو چونکہ بہت مالدار ہے اس لیے اللہ اس کو چاہنے لگیں گے، ایسا نہیں. کسی کے بچے بہت ہو گئے، خوب پڑھ لکھ لیا انہوں نے، اللہ اس کو چاہنے لگیں گے، ایسا نہیں. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا. ہم سے قریب کرنے والی تمہیں کیا چیز ہے؟ ایمان ہے اور نیک عمل ہے. الا من آمن وعمل صالحا. ان لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا ان کے عملوں کا، اور یہ لوگ اونچے بالا خانوں میں جنت کے امن کے ساتھ میں ہوں گے. یہ بھی بہت قرآن پاک کا اہم مضمون ہے کہ آدمی کو کل قیامت میں جو کامیابی ملنے والی ہے اس کی ذاتی اندرونی صلاحیتوں کی، اور وہ بھی صلاح اور تقوی کے اعتبار سے جو صلاحیتیں ان کے اعتبار سے ملنے والی ہے. تو بظاہر اپنی مصروفیتیں اور اپنی جان جوکھم میں ڈالنا، محنت کرنا، مشقت اٹھانا، آدمی جس چیز کے لیے کر رہا ہوتا ہے کبھی اس کا ذہن نہیں کام کرتا کہ بھئی کل قیامت میں مجھے اس سے کیا ملنے والا ہے اور میں اللہ سے کتنا قریب ہونے والا ہوں. اللہ نے صاف فرما دیا کہ جن دو چیزوں کے پیچھے آدمی کی جان مال کھپتی ہے وہ ہم سے قریب کری کرتی ہے اس کو. ہم سے تو قریب اس کا ایمان کرتا ہے اور ہم سے قریب اس کے اعمال کرتے ہیں. ایک مضمون اللہ پاک جگہ جگہ یہ بیان فرماتے ہیں، آج بھی بیان فرمایا، آج کے جو پڑھا گیا اس میں، کہ انسان کوئی ہو، مالدار، غریب، بادشاہ، رعیت، سلطان، وزیر، تاجر، مستاجر، پڑھا لکھا، بے پڑھا، یہ لوگوں کے درمیان میں تو ان میں فرق ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میرے حساب سے سب فقیر ہیں، میرے کوئی فرق نہیں ہے، سب بھکاری ہیں. اور یہ کلام پاک کی ایک شوکت ہے، ایک دبدبہ اور رعب ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو خطاب فرماتے ہیں تو خطاب کا انداز اگر کسی کو عربی سمجھ میں تھوڑی بھی آئے تو معلوم ہو جائے گا کہ ایک ایسی ذات خطاب کر رہی ہے جس کے پاس سارے انسان بالکل چپیدی چپیدی کا شور، کوئی حیثیت نہیں رکھتے. جیسے پرسوں کے مضمون میں بھی آیا تھا کہ اے آدم کے بچوں، اب آدم کے بچوں میں بادشاہ بھی ہے، وہ بھی آدم کا ہی بچوں ہے، اس میں وزیر بھی ہیں، اس میں تاجر بھی ہیں، اس میں بڑی بڑی فیکٹری کے مالک بھی ہیں، اس میں پڑھے لکھے بھی ہیں، بڑے سائنسداں بھی ہیں، سب ہیں، لیڈر بھی ہیں، پبلک بھی ہے. آدم کے بچوں کو خطاب، اللہ پاک کا انداز ایسا ہے کہ چاہے کوئی کسی لیول کا ہے وہ خطاب میں برابر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، بالکل مخاطب میں برابر ہے وہ. ایسے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگو تم سب فقیر ہو، میرے محتاج ہو. کون ہے جو محتاج نہیں ہے اللہ کا؟ زندگی اللہ سے ملتی ہے، زندگی کے سب محتاج ہیں. صحت اللہ سے ملتی ہے، صحت کے سب محتاج ہیں. ہاتھ پیر اللہ دیتے ہیں تو اللہ ہاتھ پیروں کے سب محتاج ہیں. روٹی روزی اللہ دیتا ہے تو روٹی روزی کے سب محتاج ہیں. سب فقیر ہیں اور اللہ پاک غنی و حمید ہے. اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ تم کو ختم کر کے دوسروں کو پیدا کرے. اس لیے ایسا بھی نہیں ہے کہ تم پر ڈیپینڈ ہے بہت سارے کام دنیا کے، پسند تو نہیں کر رہے لیکن اچھا ان کے بغیر کام نہیں چلتا لہذا چھوڑو چھوڑو. ہوتا نا کسی کمپنی میں، کسی ادارے میں کسی آدمی کو پسند نہیں کیا جاتا لیکن بہت سے کام اس سے اٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو چھوڑتے ہیں، بھائی چلو مصیبت بھگت لو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے پاس ایسا کچھ نہیں، وہ تو میں ڈھیل دیتا ہوں، موقع دیتا ہوں، لیکن اگر چاہوں تو سب کو ختم کروں اور دوسروں کو لے آؤں. اس لیے ہر آدمی میں نیاز مندی ہونا ہے. نیاز مندی کا مطلب ہوتا ہے عاجزی، انکساری ہونا. غرور اور تکبر اور بڑے پن کا کوئی مقام نہیں ہے. ہم بھی کچھ ہیں، ہمارے بغیر تمہارا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ کون تمہارا کوئی حیثیت ہی نہیں. اس لیے یہ فرمایا کہ جو لوگ برائی میں مبتلا ہوتے ہیں، کفر سے لے کر ایمان کے اندر بھی برائی اور گناہوں کے اندر سب کو شامل ہے، ان کی حالت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ بہت ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک چونکہ حلیم ہیں اور بردبار ہیں اور متاثر نہیں ہوتے وہ غصے سے. اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ غصے سے آپے سے باہر نہیں ہوتے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ رحم سے بھی آپے سے باہر نہیں ہوتے. انسان رحم میں بھی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، رحم کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ایک چیتا جو ہے وہ اس نے بندر کا شکار کیا، جیسے اس نے بندر کو منہ میں اس کا منہ میں لیا تو وہ فیمیل تھا بندر، उसको डिलीवरी होगी, उससे छोटा बच्चा पैदा हो गया, तो वो चीता जो है मजबूर हो गया उस बच्चे पर रहम करने पर, और उसने उसको लिया और उसको वो पाल रहा था और उसकी हिफाजत कर रहा है, उसको खिला रहा है, उसको पिला रहा है, उसको गिरने नहीं दे रहा, उसके करीब किसी को आने नहीं दे रहा। अब वो रहम जो होता है, वो मखलूक के अंदर जो रहम होता है वो मजबूर करता है। अल्लाह पाक के अंदर जो रहम है वो मजबूरी वाला रहम नहीं होता, क्योंकि मजबूरी जो है ना वो नफ्स है, राइब है अल्लाह के लिए। ऐसे गुस्सा जो है अल्लाह ताला का, कोई कितना ही जुल्म करे, कितनी ज्यादती करे, उनको गुस्सा तो आता है, लेकिन वो गुस्सा जो है आपे से बाहर करने वाला नहीं होता। उसको बयान किया गया यहां पर, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जितने लोग बुरे हैं उनको पुकार के कहा जाएगा कल कियामत में कि लमक्तुल्लाहि अकबरु मिन मक्तिकुम अनफुसकुम इज तुदाउना इलल ईमान फतकफुरून। जब तुमको ईमान की तरफ बुलाया जाता था और तुम नहीं आते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला को इससे ज्यादा गुस्सा आता था जितना गुस्सा आज तुमको अपने ऊपर आ रहा है। काफिर कल कियामत में अपने ऊपर बहुत गुस्सा करने वाला है। कुरान शरीफ में पीछे गुजरा है 19वें पारे में कि काफिर अपने ऊपर इतना गुस्सा करने वाला है कि अपने ऊपर गुस्सा करके अपना हाथ गुस्से से चबा डालने वाला है। वयौम यअज़ुज़ ज़ालिमु अला यदैह, जालिम जो है अपने हाथों को काटेगा उस दिन। जालिम काफिर को भी कहते हैं कि जुल्म सबसे बड़ा जुल्म कुफ्र होता है। फिर उसके बाद जितने भी लेवल जालिमों के होंगे अपने अपने एतबार से, कि उसको अपनी जात पे इतना गुस्सा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये नुकसान मेरे सामने आ गया, उसको मैं टाल भी नहीं सकता। किस पे गुस्सा अपना निकाले, कोई है भी नहीं गुस्सा निकालने के लिए, तो अपनी जात पे गुस्सा निकालेगा। और इतना ज्यादा गुस्सा निकालेगा वो अपनी जात के ऊपर कि अपना हाथ चबा देगा। अल्लाह ताला कयामत में फरमाएंगे कि जितना आज तुमको अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, बेईमानी का, बदअमली का, गुनाह का, कुफर का, शिर्क का, जिसकी वजह से तुम खुद अपने को सजा दे रहे हो, अपने दांतों से अपने हाथ को चाप रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला को इससे ज्यादा गुस्सा आता था दुनिया में तुम पर जब तुम ये हरकत कर रहे होते थे। कहेंगे रब्बना मत नसनतैन व अहयैत नसनतैन, या अल्लाह दो मरतबा आपने जिंदा किया, दो मरतबा आपने मारा। अब कोई और सूरत है एक मरतबा चांस की? फहल इला खुरुज मिन सबील, अल्लाह फरमाएंगे कि नहीं, ये हमने रखा ही नहीं है सिलसिला, दूसरी मरतबा फिर कोई चांस तुमको दिया जाने वाला नहीं। एक ही मरतबा जिंदगी दी गई है, एक ही चांस है, उसी में कामयाबी कर लेने का है। बताओ कितना रिस्की काम है अपने लिए। एक मरतबा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक मरतबा ठोकर खा रहे हैं, उसके बाद फिर दोबारा अल्लाह तबारक व तआला समझा मना के धप्पे मार के भेजेंगे, अच्छा जाओ अब ठीक करके आओ, अब नया टेस्ट देना। अच्छा मौका था, अगर ऐसा होता तो हम रिस्क ले लेते थे, चलो इस मरतबा फेल हो जाएंगे, दूसरी मरतबा देखा जाएगा। ऐसा नहीं है, एक ही चांस है हर इंसान को जिंदगी का। वहां जाके कहेंगे कि आप हमें वापिस कर दीजिए, हम कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। अल्लाह तआला फरमाएंगे कि जो बदतमीजी करने वाला होता है वो दोबारा भेजा जाएगा तो भी करेगा ही, और जो बदतमीजी नहीं करने वाला होता है वो पहली मरतबा में ही बदतमीजी नहीं करता। असल में जो बुरा और भला है ना, वो बीज की खसूसियत है। हमारा जो बीज है उसके अंदर है कुछ क्वालिटी, जैसे चीजों के अंदर होते हैं, जो मेटेरियल होता है मेटेरियल की अपनी खसूसियत होती है कुछ। यही वजह है कि मेटेरियल को ही पहले जांच लिया जाता है कि भाई इसको कहां फिट कर सकते, आया इसको प्लेन में यूज कर सकते नहीं कर सकते, आया इसको ट्रेन में यूज कर सकते नहीं कर सकते, आया इसको कार में यूज कर सकते नहीं कर सकते, छोटी मोटी मशीनरी में यूज कर सकते नहीं कर सकते, नाजुक मशीनरी है बहुत ज्यादा हसास है, वहां क्या इस्तेमाल करना क्या नहीं करना। कोई बहुत बड़ा हथियार बना रहे उसमें नाकिस किस्म का माल लगा देंगे, वो तो पलट के आपको ही मार देगा। तो मेटेरियल की खसूसियात को पहले जांचा जाता है ना, आदमी के मेटेरियल की खसूसियात है, सूफिया उसको इक्तदात कहते हैं, इक्तदात जातिया, बीज की खसूसियत, ये बीज कैसा है उसके एतबार से जो इस दुनिया में पहली जिंदगी में बुरा हो गया वो बीज बुरा है, और जो भला हो गया वो भला है, ये खसूसियत है। इसलिए बहुत डरने की चीज होती है अपने बारे में, इसीलिए मरने तक किसी के बारे में हुक्म नहीं लगा सकते कि वो कैसा है। अल हय्यु ला युमनु अलैहि फितना, जिंदा से जो भी जब तक जिंदा है फितने से अमन में नहीं रहता, वो कब फितने में पड़ेगा बोल नहीं सकते। आज सूरह यासीन भी आपको सुनाया गया, सूरह यासीन को कल्बुल कुरान कहा गया है, ये कुरान पाक का दिल है। इसके अंदर जो है حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مضمون کو بہت طاقت سے اور ایسے آخرت کے مضمون کو مرنے کے بعد کے دوبارہ زندہ ہونے کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیوں کو کہ اللہ پاک ایک ہیں، اللہ ہیں اور ایک ہیں اور وہی سب کچھ کرتے ہیں اور وہی لائق عبادت ہیں، یہ قرآن پاک کا اسلام کا مرکزی مضمون ہوتا ہے. ان تین مضامین کو چونکہ بیان کیا گیا ہے اور یہ پورے قرآن پاک کے بھی مضامین یہی ہیں، اصلی اساسی بیسک جو ہوتے ہیں، اس لیے اس کو قلب القرآن کہا گیا ہے. اس کے پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں، روزانہ کی تلاوت کے بھی بڑے فضائل ہیں، اس لیے ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ روزانہ اس کی تلاوت کرے اور ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے روزانہ اس کی تلاوت. جو آدمی فجر میں اس کی تلاوت کر لیتا ہے تو پورے دن بھر کے کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. مگر فرض نماز پڑھ کے، بعض لوگ فرض نماز نہیں پڑھتے، یاسین ضرور پڑھتے ہیں. جب اللہ پاک انسانوں کی ہدایت کے واسطے پیغمبر بھیجتے ہیں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ کبھی کسی قوم میں ایک ہی بھیجا گیا، اور ایسا بھی ہوا کہ کسی قوم میں پوری جماعت پیغمبروں کی بھیجی گئی. سورہ یاسین میں یہی ہے کہ تین پیغمبروں کی جماعت بھیجی گئی تھی پوری، پہلے دو کو بھیجا، پھر اس کے بعد میں ایک تیسرے ایک پیغمبر کو اور ان کے ساتھ میں لگا دیا. اب تین تین پیغمبر مل کے بھی کسی قوم کو سمجھائے تو بعد میں تو وہ قوم مانتی نہیں تھی. بس ہدایت کی بات ہے، اللہ پاک جس کو چاہے ہدایت دے اس کا ذکر ہے. تو ہوا ہوتا کیا ہے، ہمیشہ دنیا میں جو آدمی صحیح راستے پر چلتا ہے نا، اس کی وجہ سے جو لوگ قبول نہیں کرتے وہ لوگ پرابلم کریٹ کرتے ہیں، اور پرابلم کریٹ کر کے منسوب کرتے ہیں حق والوں کی طرف کہ انہوں نے یہ پھڈا کیا ہوا ہے. آج کل تو سمجھنا بہت ہی آسان ہے، لیکن ہر زمانے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پھڈا کرتے ہیں باطل والے اور سر پہ رکھتے ہیں ٹوکرا کس کے، حق والوں کے. تو یہ جو پیغمبر انطاکیہ والوں کے پاس گئے تھے، تین پیغمبر، سورہ یاسین کے پہلے رکوع میں جو ہے نا ان تین پیغمبروں کا ذکر ہے، یہ لوگ گئے تھے تو ان کو یہ کہا کہ بھائی جب سے تم آئے ہو نا ہمارے پاس پرابلم آ گئے، اور تمہاری نحوست ہے یہ. قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، تطیر کہتے ہیں منحوس سمجھنے کو، ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں کہ تمہاری نحوست سے مصیبتیں آ رہی ہیں. ہوتا کیا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی حجت پوری فرما دیتے ہیں اور لوگوں سے سمجھوا دیتے ہیں بات حق کی، پھر قوم نہیں مانتی ہے تو آزمائش میں آتی، مختلف عہد سالی آ گئی، بیماریاں آ گئے، مسائل آ گئے، حالات آ گئے، ایسا ہوتا ہے. تو پہلے نہیں ہو رہا ہوتا ہے، جب حق بات پہنچ چکی ہوتی ہے نہیں مانے تو ان کو سمجھانے کے واسطے تنبیہ کی جا رہی ہوتی ہے، اس کو منسوب کرتے ہیں کہ اگر یہ نہ آتے تو یہ پرابلم نہ ہوتا. حالانکہ ان کے آنے کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ ان پیغمبروں کی تبلیغ کی وجہ سے نہیں ہوا، ان پیغمبروں کی تبلیغ ہو جانے کے باوجود بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کرنے کی وجہ سے ہوا. پہلے تو اس سے پہلے حق کی طرف آنا تھا، پھر بھی اس کے ان سے سمجھایا گیا نہیں آنے کی وجہ سے، جب اس کے باوجود نہیں سمجھایا گیا تو پھر حالات آئے، اب حالات ان کے نہ آنے کی وجہ سے ہیں حق پر. اس لیے کبھی بھی کوئی حق کام جو ہوتا ہے وہ مصیبت کریٹ نہیں کرتا، حق کے بعد میں باطل جو ہے وہ خاموش نہیں بیٹھتا، اس کو کلبلی ہوتی ہے اور وہ مسائل کرتا ہے اور وہ پھر حق والوں کے سر پہ دھرنے کا عادی ہوتا ہے. یہاں پر بھی ایسے ہوا، ان لوگوں کے اوپر حالات آئے شہر بستی والوں پر، انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست سے آئے. قالوا طائرکم معکم، انہوں نے کہا کہ نحوست تمہارے ساتھ ہے، ہماری کیوں، ہم نحوست کو تھوڑے لے کر آئے تھے، ہم تو رحمت لے کر آئے تھے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ شروع فرمائے تو کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے لگے، کچھ لوگ نہیں ماننے لگے، گھروں میں لڑائیاں شروع ہو گئی، باپ بیٹے میں لڑائی ہو گئی، میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، بھائی بھائی میں لڑائی ہو گئی، گھر گھر میں لڑائی ہو گئی. پورے مکے والے کس کو الزام دیتے تھے معلوم، حضور کو الزام دیتے تھے کہ کیا اس آدمی نے گھر گھر میں لڑائی ڈال دی ہے، نعوذ باللہ من ذلک. تو حضور کی وجہ سے گھر گھر میں لڑائی نہیں تھی، حضور کی دعوت کو قبول نہیں کرنے کی وجہ سے گھر گھر میں لڑائی تھی. ایک نے قبول کر لیا، دوسرے نے قبول نہیں کیا، جو نہیں قبول کر رہا وہ لڑائی سمجھ رہا اس کو. اگر سارے قبول کر لے تو لڑائی کہے گی بھائی، ساری فیملی قبول کر لے اسلام کو تو لڑائی کہے گی تھی. یہ ہوتا ہے. ایک بات یہ سمجھائی گئی ہے کہ دنیا میں حق و باطل کی جو کشمکش چل رہی ہوتی ہے تو حق کی وجہ، حق کے اوپر، حق کے سر پر الزام دینے کا ایک پرانا مزاج ہے، مگر اس میں کچھ لوگ حق کو قبول کر لینے والے بھی ہوتے ہیں. چنانچہ ایک صاحب جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے، تین پیغمبروں پہ ایک آدمی مسلمان ہوا، تین پیغمبروں کی امت میں ایک آدمی. حضور نے فرمایا کہ کل قیامت میں پیغمبر جب آئیں گے، کسی کے ساتھ تین ہیں، کسی کے ساتھ دو ہیں، کسی کے ساتھ 150 ہیں، کسی کے ساتھ 1000 ہیں، کوئی پیغمبر ایسا ہوگا کہ کوئی بھی اس پہ ایمان نہیں لایا، کوئی امتی نہیں ہے بےچارے ان کے ساتھ. مگر وہ تو کامیاب ہیں کہ تبلیغ انہوں نے کی برابر, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ ہوگی. ایک سو بیس صفحے ہوں گی جنت والوں کی, اہل جنت کی 120 صفحے ہوں گی, مگر صف ایسی صف نہیں رہیں گی, وہ زمین کے ایک کنارے سے شروع ہو کے دوسرے کنارے پہ ختم ہونے والی صف رہیں گی, وہ ایسے 120 صفحے ہوں گی جنت والوں کی, اس میں سے 80 صفحے سرکار کی امت کی ہیں, اور بقیہ 125,000 پیغمبروں کی صفحے 40 میں بٹیں گی. آپ اندازہ کر لیجئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا مقام دیا اور آپ کی امت کو بھی اللہ پاک نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا. یہاں یہ فرمایا کہ ایک آدمی مسلمان ہوا, اس نے آ کے لوگوں کو ترغیب دی کہ بھئی ان پیغمبروں کی بات مانتے کیوں نہیں, انہوں نے اس کا بھی پیچھا پکڑ لیا, اس کے دشمن ہو گئے, حتیٰ کہ اس کا مرڈر کر دیا. جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت اس کے سامنے کر دی. وہ ہے یہ جملہ جو اس میں ہے نا, قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. جب اس سے کہا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا تو وہ کہنے لگا کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ میرے پروردگار نے کتنا فضل مجھ پر فرمایا ہے, کتنی عزت مجھے عطا فرمائی ہے. وہ لوگ مجھے سمجھ رہے تھے کہ میں منحوس ہوں اور میں نے جو ہے نا کام خراب کیا ہوا ہے, حالانکہ میرے ساتھ جو اللہ پاک کا فضل ہوا, کاش اگر ان کو معلوم ہو جائے تو یہ بھی اس کو لے لیتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب حجت پوری ہو گئی اور جو بےچارہ مسلمان ہوا تھا اس کو بھی انہوں نے مار دیا, تو پھر اس کے بعد میں ہم نے ان بےمانوں کو ختم کرنے کے واسطے کوئی لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی. ہم کو وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء, ہم نے کسی لشکر کو نہیں بھیجا. پھر کیا کیا آپ نے؟ کہنے کہ پھر یہ کیا کہ ان کانت الا صیحۃ واحدہ, بس ایک ڈانٹ پلا دی جبرائیل کے ذریعے سے. وہ پہلے زمانے میں جو شہر ہوتے تھے اس کی فصیل بنی ہوئی ہوتی تھی, یعنی چوار دیواری ہوتی تھی اور دروازہ ہوتا تھا, بڑا گیٹ ہوتا تھا, وہ گیٹ کے دروازے پہ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو کے وہ غصے میں آگے خالے گاؤں والوں کو, بستی والوں کو, شہر والوں کو اتنی زور سے ان کو ڈانٹا, فیدہ ہم خامدون کے سب بج گئے. خمود کہتے ہیں جیسے چراغ کو آپ نے گم کر دیا, گل کر دیا, ایسے ہر انسان کی زندگی گل ہو گئی, جتنے تھے ایک آواز میں مر گئے. اللہ نے فرمایا کہ ان کی حیثیت ہی کیا تھی, مجھے کوئی لشکر تھوڑی بھیجنا تھا ان کو پکڑنے کے لیے, کوئی طاقت تھوڑی لگانی تھی مجھے ان کے ساتھ میں. وہ میں نے جبرائیل سے کہا کہ تھوڑا سا ان کا کام کر دے, بس اس نے ایک آواز لگا دی, اسی میں ساروں کے دل پھٹ گئے, سب کے سب ختم ہو گئے صرف ایک آواز میں. یا حسرت علی العباد, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی افسوس بھی کر رہے, افسوس ہے بندوں پر, جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آتا ہے تو اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں, حالانکہ رسول ان کی خیر خواہی کے لیے آتا ہے, ان کو صحیح راستہ بتانے کے لیے آتا ہے. پھر اپنی نشانیاں بیان فرمائی کہ زمین مردہ زمین اس کو زندہ کرنا یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے, اس میں سے غلے نکالنا یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے, پھر باغات لگانا, باغات میں اسپیشل کھجور کے, انگور کے, پھر ان باغوں کے نیچے سے نہروں کا بہانا, پھر اس سے پھلوں کے نکال کے تمہیں تم تک پھلوں کا پہنچانا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے. پھر اللہ پاک نے جتنی چیزیں بنائی ہیں ان کے جوڑ بنائے ہوئے ہیں, زوج ہیں ان میں, زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان کے بھی جوڑ بنائے ہوئے ہیں. آج کی تحقیقات میں لوگ کہتے ہیں ارے بڑے ہم نے پتہ تیر مارا ہے کہ بھائی اس میں بھی پھول میل بھی ہوتے ہیں فیمیل بھی ہوتے ہیں, پودوں میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں, پھولوں میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ہم نے جتنی چیزیں اگائی ہیں ان میں میل فیمیل ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا, سب جوڑوں کو اس نے بنایا ہے, مما تنبت الارض, ان میں سے جو زمین اگاتی ہے, ومما ومن انفسہم, اور ان کے اندر بھی, انسانوں کے اندر بھی ہم نے جوڑا بنایا اور اگنے والی چیزوں میں بھی جوڑ بنایا. اللہ ہی ایک اکیلا ہے جو بے جوڑ ہے, یعنی اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے, اس کی کوئی بیوی نہیں ہے. بقیہ مخلوق کے لیے اللہ پاک نے فرق رکھنے ہی کے لیے ایسا کیا ہے کہ ان کا جوڑ بنایا ہے. پھر رات بھی نشانی ہے تمہارے لیے جیسے کل بھی آیا تھا, اور دن بھی نشانی ہے تمہارے لیے, اور سورج ہماری قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ گھومتا رہتا ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اندازے کے ساتھ رکھا ہوا ہے. تقدیر العزیز العلیم, اللہ جو کہ غلبے والا ہے, جو کہ علم والا ہے, اس کا اندازہ ہے کہ اس نے سورج کو کہاں فٹ کیا ہے. پوری کائنات کو یہ سسٹم اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے, اس میں ہماری زمین اور ہماری زمین سے سورج کی مسافت, اور سورج کو اتنا بڑا بنایا, اس کے اندر پاور اتنا رکھا ہوا ہے, اور پھر اس کے حساب سے اس کا ایک محور بنایا, ایک جگہ بھی نہیں رہتا وہ گھومتا رہتا ہے, اور وہ ایسی جگہ پر ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا آگے بڑھا دیا جائے تو زمین والے زندہ نہیں رہ سکتے, اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے. اگر وہ تھوڑا سا پیچھے اور اٹھا کے فٹ کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ تو زمین والوں کو مطلوبہ گرمی نہیں ملتی، سردی سے وہ مر جاتے. کیسی جگہ پر اللہ پاک نے اس کو رکھا ہوا ہے. اب یہ سائنسداں کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بالش بھی نیچے اتارا جاتا تو جینا مشکل ہوتا، ایک بالش اوپر اٹھا کے بٹھایا جاتا اس کو فکس کیا جاتا تو بھی جینا مشکل ہوتا. کتنا بڑا ہنڈا ہے، اس زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، 1 ملین ملٹیپل. اگر اس کے اندر سے خول بنایا جائے تو اس کے اندر پوری زمین، 10 لاکھ زمینیں اس کے اندر، 10 لاکھ یہ بال ڈال دیے جا سکتے ہیں اس کے اندر. اتنے بڑے ہنڈے کو بنایا، ایک دم دہکتا ہوا انگارا، اور اس کو فٹ کیا، اور ایسا ہے کہ وہ گھومتا بھی ہے اور کروڑوں سالوں سے چل رہا ہے. یہ اللہ پاکی کو معلوم ہے کہ وہ کب سے چل رہا ہے. فرما وشم سے تجری لمستقر اللہ ذالک تقدیر العزیز العلیم. اور چاند اس کے لیے بھی ہم نے جگہ مقرر کی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے پہلے ارجون القدیم باریک کھجور کی لکڑی کی طرح ہو جاتا ہے، کھجور کی ٹہنی جو ہوتی ہے جس پہ کھجور لگتا ہے، کھجور کا پھل جس پہ لگتا ہے نا، اس کی جو کاڑی ہوتی ہے وہ ایسا چاند نما ہوتی ہے اور باریک ہوتی ہے. فرمایا کہ ایسا باریک کر دیتے ہیں، پھر آہستہ 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 بھر دیتے ہیں ہم اس کو، پھر آہستہ 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 پیچھے کر دیتے ہیں. یہ ہم ہی کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا، اور تمہارے اوقات سمجھنے کے لیے ہے وہ. لشم سے یم بغی لہا انتدری کل قمر، سورج وہ چاند کو نہیں پکڑ سکتا. وللیل سابق النہار، رات دن سے آگے نہیں نکل سکتی. ہر ایک اپنے اپنے جگہ پر تیرنے میں لگا ہوا ہے، سب تیر رہے ہیں. ان کے گھومنے کو تیرنا کہا گیا قرآن پاک. پھر یہ جو کشتیوں کا نظام ہے سمندروں کے اندر، یہ ہماری دی ہوئی فہم ہوتی ہے اور ہم نے ہی وہ سیٹ اپ کیا ہوا ہے. ایسا مٹیریل بنانا کہ کشتی چل سکے سمندر کے اندر، وہ بھی تو اللہ ہی کا کام ہے، اللہ نے اسی حکمت سے بنایا بھی ہے. اگر ہم چاہیں تو سب کو ڈبو دیں، کوئی ان کو بچا نہیں سکتا. تمہارے بچنے کا انتظام، ادھر سے ادھر جانے کا انتظام ہم ہی کرتے ہیں. یہ جگہ 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 اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں جو پھیلی ہوئی ہیں، جتنی چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی سہولت ہے، مگر ہماری آنکھوں کے اطراف ہونے کی وجہ سے جب سے ہم پیدا ہوئے جب تک اور ایک سسٹم کے ساتھ میں چل رہی ہے تو کبھی ہمارا دماغ کام نہیں کرتا کہ کتنا بڑا احسان اللہ پاک نے اس میں کیا ہوا ہے. اس لیے یاد دلا رہے ہیں، اس یاد دہانی کے ذریعے سے اپنی معرفت بھی کرا رہے ہیں، اپنی توحید بھی بتانا چاہتے ہیں، اپنی بندگی کی دعوت دے رہے ہیں. پھر قیامت کا ذکر شروع فرما دیا ونفخ فی الصور سے، تیسرے رکوع سے، کہ جب سور پھونک دیا جائے گا تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں ہمارے قبر میں سے کس نے اٹھایا ہے. یہ کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے بالکل سچ بات کہی تھی. ایک آواز میں سارے کے سارے جمع کر دیے جائیں گے. اللہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم فرمایا ہوگا، جب وہ دوبارہ سور پھونکیں گے تو سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے. ان کی آواز میں بھی عجیب تاثیر اللہ نے رکھی ہے. پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے وہ تو ان کی آواز اتنی بھیانک ہوگی کہ سارے مر جائیں گے. دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو ان کی آواز اتنی سریلی، اتنی خوش آئند ہوگی کہ سب زندہ ہو جائیں گے، جان پڑ جائے گی. آپ اندازہ لگائیے کہ کیا اس میں اثر ہوگی. مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہی پھونک کے اندر یہ مر جانے کی بھی ہے تاثیر، اور ایک ہی پھونک کے اندر جو ہے نا وہ زندہ ہو جانے کی بھی ہے. یہ کیسی بات ہے؟ کہنے میں یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. جب آپ کی آنکھ درد ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کپڑے کے اوپر پھونک کے اس کو گرم کر کے سیک لیتے ہیں، اور جب آپ کی چائے بہت گرم ہوتی ہے تو آپ پھونک کے ٹھنڈا کر لیتے ہیں. میں چائے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں پھونک کے، اور آنکھ کو سینک دیتے ہیں پھونک کے، تو گرمی بھی لے لیتے ہیں پھونکنے سے ہی اور ٹھنڈا بھی کر لیتے ہیں پھونکنے سے ہی. تو یہ نمونے چھوٹے جو ہیں نا وہ بڑے نمونوں کو بتانے کے لیے ہوتے ہیں. اللہ پاک ایسی قدرت والے ہیں کہ ان کے سور میں، ان کی آواز میں یہ بات رکھی ہے کہ پہلی آواز میں سب کو مار دیں گے اور دوسری آواز سے سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے. اور جب جمع ہو جائیں گے سارے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا اور ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ مل جائے گا. جنت والے جو ہوں گے وہ بڑے مزے میں ہوں گے، اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں گے، سایوں کے اندر ہوں گے، مسیریوں کے اوپر ہوں گے، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہر قسم کے میوے ان کو حاصل ہوں گے، اور جو چیز ان کی خواہش، جس چیز کی خواہش ہوگی وہ انہیں ملے گی، اور رب الرحیم کی طرف سے سلامتی ان کو پیش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے گا اور کیا ہے. اور جو مجرم ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم آج الگ ہو جاؤ، ممتاز الیوم ایھا المجرم، آج تم نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، نیک لوگوں میں بیٹھ بھی نہیں سکتے، نیک لوگوں کے جھنڈے کے نیچے جمع بھی نہیں ہو سکتے، نیک لوگوں کی سائڈ میں جا بھی نہیں سکتے. وہ بہت کٹھن دن ہے. ممتاز الیوم ایھا المجرمون، ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھ رہے تھے سورہ یاسین نماز میں، عشاء کی نماز کے بعد ان کی عادت تھی تھوڑا سا قرآن شریف پڑھنے کی، ممتاز المجرم یوم ایھا المجرمون پڑھے، بس رقت طاری ہو گئی، صبح ہو گئی اس آیت کو دہراتے دہراتے. اور ان کی بیٹی کہتی ہے کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی تھی اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہے تھے وہ مصلی پورا بھیگ گیا تھا روتے روتے. جو وہ منظر ویسا ہے، پتہ نہیں ہمیں ہمارے جرموں کی وجہ سے اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں آج تم حضور کے پاس نہیں جا سکتے، آج تم صحابہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، آج تم اولیاء اللہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، آج تم نیک لوگوں کے ساتھ نہیں، تم تو فرعون کے جھنڈے کے نیچے جاؤ، تم حمان کے جھنڈے کے نیچے جاؤ، تم ابی بن خلف کے جھنڈے کے نیچے جاؤ، کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو آدمی نماز کو چھوڑتا ہے تو اس کا حشر یا فرعون کے ساتھ ہوتا ہے یا حمان کے ساتھ ہوتا ہے یا ابی بن خلف کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس گروپ کے ساتھ ہوتا ہے. حکومت اور حکومت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھا تھا تو فرعون سے مشابہت ہے. ملازمت اور وزارت کی وجہ سے آدمی نماز نہیں پڑھا تھا تو حامان وزیر تھا فرعون کا. کاروبار اور تجارت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھا تھا تو ابی بن خلف، تو وہ بہت بڑا تاجر تھا. وہ تو تجارت کی مناسبت سے اگر نماز چھوٹی ہے تو اس کی ایک بات بیان کر دی، ملازمت کی وجہ سے ہوئی ہے تو اس کی ایک، اور اگر ریاست ہے، عہدہ ہے، مرتبہ ہے، حکومت ہے، اس کی وجہ سے کسی نے نماز سے لاپرواہی برتی، اس کو اس کے ساتھ میں کھڑا کر دیا جائے گا، اس کے ساتھ اس کا حشر ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے مجرموں، آج تم الگ ہو جاؤ، کیا میں تم سے کہتا نہیں تھا اور میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرنا، وہ تمہارا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے، اس نے بہت سو کو گمراہ کیا، تم بھی ان کے ساتھ میں گمراہ ہو گئے، اب یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں داخل ہو جاؤ اپنے کفر کرنے کی وجہ سے. آج ہم ان کے منہ پر بھی مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے پیر بولیں گے جو وہ کرتے تھے. اب بدلہ دیا جانے والا ہے عمل کا، تو پہلے عمل اگلوایا جائے گا کہ عمل تھا کیا جس کا بدلہ دینا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ منہ پہ مہر لگا دیں گے اور ہاتھ سے کہیں گے کہ تو بول تو نے کیا 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 ہے، پیر سے کہا جائے گا کہ پیر وہ بولے کہ اس نے کیا 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 ہے، پوری جلد سے کہا جائے گا کہ وہ گواہی دے کہ اس نے کیا 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 ہے. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، دوسری جگہ ہے کہ وہ اپنے کھالوں سے کہیں گے کہ بھائی تم کیوں گواہی دے رہے ہو، تمہارے انجوائے کے لیے، مزے کے لیے تو میں نے کیا تھا. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، وہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے گویائی دے دی، زبان دے دی، ہم رک بھی نہیں سکتے. ٹیپ کو جگہ آپ چلا دیں گے تو آپ بولیں گے ٹیپ سے کہ بھائی تو کیوں بول رہا ہے، مووی کو چلا دیں گے کیمرے کو، وہ اس سے بول نہیں سکتے آپ کہ بھائی وہ تو کیوں بول رہا ہے، وہ کہیں گے بھائی میں کیا کروں، بٹن میرا آن کر دیا ہے، وہ تو آن ہوا ہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ایسی گویائی لگا دیں گے کہ وہ جو اس نے کیا ہے وہ بول کے ہی چھوڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اعمال کی نگرانی کرنے والا بنا دے اور ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے کہ اس کے ذریعے سے ہم دین پر چل جائیں، دین کی پابندی کر لیں، اللہ پاک کے حکموں کی پابندی کر لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے تمام سیئات سے درگزر فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو مٹا دیجئے. اے مولا کریم، آپ قدرت والے ہیں، آپ مہربانی والے ہیں، آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ان سے درگزر فرما دیجئے، ان کے نشانات کو، ان کے اثرات کو ختم فرما دیجئے. اے اللہ، ہم حساب نہیں دے سکتے، ہم انتہائی کمزور ہیں، ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بہت عاجز ہیں. اے اللہ، نفس و شیطان سے ہم مارے گئے، پروردگار آپ ہم پر رحم فرما دیجئے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ، بقیہ زندگی کو آپ کی اطاعت میں استعمال فرما لیجئے. اے اللہ، اس کی توفیق ہمیں نصیب فرما دیجئے. آپ ہمارے والدین کو بھی معاف فرما دیجئے، ہمارے اعزہ و اقارب کو بھی معاف فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ، پوری امت پر رحم فرما دیجئے. یا اللہ، پوری امت سے رنج و غم کو، مصیبتوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ، پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے. اے کریم آقا، قرآن پاک کا نور ہمیں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ، اس کا نور اور نورانیت ہمارے دل میں داخل فرما دیجئے، ہماری روح میں داخل فرما دیجئے، اس کی فہم عطا فرما دیجئے، سمجھ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ، آپ کی عظمت ہمارے دلوں پر منکشف فرما دیجئے، آپ کی وحدانیت کا یقین آپ ہی کی رائے کی عبادت ہونے کا یقین اور آپ کی بندگی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے. مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری ہمیں نصیب فرما دیجئے. ایک ایک لمحہ ہماری آپ کی اطاعت و فرما برداری میں گزرے. پروردگار ہمیں ایسی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ, دین پر چلنے کا شوق پیدا فرما دیجئے, دین کی محنت کا شوق پیدا فرما دیجئے, دین کو پھیلانے کا شوق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ, دنیا کی تمام حاجتیں بھی اپنے کرم سے پوری فرمائیے. جتنی حاجتیں ہیں, ضرورتیں ایک انسان کی ہوتی ہیں, ہماری بھی ساری ضرورتیں ہیں. اے پروردگار, اپنے کرم سے ان تمام ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو سارے اٹھ گئے, تھلے.